بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم.
سورة زخرف جو ہے اس کا درس چل رہا تھا اور غالباً یہاں تک رمضان سے پہلے جو اپنے اسباق ہوئے تھے وہ یہاں تک ہوا تھا تو اس کی بات کا رکو میں نے تلاوت کیا ہے آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 تک 10 آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایک خاص واقعے کو بیان فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی طرف سے پیش آیا تھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے اعتراض کیا تھا اور اس اعتراض میں بڑے خوش ہوئے تھے تو اس کی تنبیہ فرما رہے ہیں، اس کو جواب دے رہے ہیں. قرآن پاک میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا تھا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، تم مشرکین کو خطاب کر کے فرمایا گیا تھا کہ تم اور جن کو تم جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی جتنے معبودان باطلہ ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو ایک مشرک جو ہے جب اس تک یہ آیت پہنچی تو کہنے لگے، ایک ترکیب آئی میرے ذہن میں، اس سے تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کر سکتے ہیں بہت سخت. چنانچہ وہ گئے، اپنے گینگ کے ساتھ گیا اور کہنے لگے، آپ فرماتے ہیں کہ جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں وہ اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے عبادت تو عیسیٰ کی بھی کی جاتی ہے اور عبادت تو عزیر کی بھی کی گئی، عزیر کو یہود اللہ کا بیٹا بولتے تھے، عیسیٰ کو مسیحی اللہ کا بیٹا بولتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیر اور عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے. بس آپ خاموش ہو گئے. وہ انہوں نے چلانا شروع کر دیا, اوہ ہا, ایک دم سیٹیاں بجانا کہ ہم غالب آ گئے, ہم بھائی اس میں غالب آ گئے. اس پر اللہ پاک نے یہ آیتیں اتاری, اور دوسری آیت جو اس سے متعلق سورہ حج میں ہے وہ اتاری. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اہل باطل کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اور وہ بات کرنا جو ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بات کرنا حقیقت جاننے کے لیے, اور ایک ہوتا ہے بات کرنا بات بنانے کے لیے. تو حقیقت جاننے کے لیے بات کرنا جو ہے یہ تو حق تک پہنچاتا ہے, بات بنانے کے لیے, سامنے والے کو پیک کرنے کے لیے, خاموش کرنے کے لیے جو بات کرنا ہوتا ہے یہ سوائے فساد کے اور بدنیتی کے اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ گناہ ہے, یہ غلط ہے. اسی لیے جو مناظرہ ہوتا ہے اس میں حق کو چاہنا نہیں ہوتا. مناظرہ جو ہوتا ہے آپس میں, اس میں حق کو حق کے طالب ہیں. دونوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جو صحیح ہے اس کو قبول کر لیں گے, وہ کوئی لے کے آتے ہی نہیں. مناظرے میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنی بات کی پچ بنانا جانتا ہے, چاہتا ہے کہ میری بات غالب ہو جائے, دوسرے کی بات مغلوب ہو جائے. اور بات غالب ہونے کے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اس کا تعلق حق و باطل سے نہیں ہے, اس کا تعلق چرب لسانی سے ہے. چرب لسانی کا مطلب ہوتا ہے کہ کس کا ذہن زیادہ چلتا ہے, کون تیز تیز بولتا ہے, کون آواز سے بولتا ہے, کس آدمی میں بے حیائی ہے, کس آدمی میں مروت ہے, اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے مناظرہ. اسی لیے ہمارے علماء مناظرے کو بالکل منع کرتے ہیں سختی سے, کہ مناظرے سے حق نہیں پھیلا کرتا, ضد پھیلا کرتی ہے. مناظرے کو بند کر دیا گیا, منع کر دیا گیا, کیونکہ مناظرہ حق طلبی کے لیے صحیح تھا. لیکن اس زمانے میں مناظرہ حق طلبی کے لیے رہا ہی نہیں. ہر فریق یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کو کچھ الٹی پلٹی بات بول کے خاموش کرے. اب وہ بیچارہ سامنے والا شریف ہے, خاموش ہو گیا وقتی طور پر, چونکہ وہ فوراً ذہن منتقل ہونا ضروری نہیں رہتا. شریف آدمی کا ذہن منتقل مکار کا ہوتا ہے, بہت منتقل. یا پھر یہ کہ آدمی شریف ہو کر بھی بہت زیادہ فہیم اور ذہن منتقل ہونے والا, حاضر جواب ہونا جس کو کہتے ہیں, وہ ہونا ضروری نہیں ہے. تو پھر ایسی صورت میں اہل باطل کو موقع ملتا ہے بات بنانے کا. یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا. اب صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, کیوں؟ اس واسطے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بات پلٹ گئی. اس کا مطلب یہ کہ آپ تو حضرت عیسیٰ کی بھی بہت تعریف کرتے رہے ہیں, آپ نے تو زہر اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے, آپ نے عیسیٰ کی بھی تعریف کی, اور ابھی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جہنم میں جائیں گے. تو آپ کی تو عادت مبارکہ یہ تھی کہ جس کا جواب واضح نہیں ہوتا تھا وہی کا انتظار فرماتے تھے کہ وہی آئے گی, بتاؤں گا. مگر اس انتظار وہی میں ان لوگوں کو ہنسنے بولنے کا موقع مل جاتا کبھی کبھی. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں, جب عیسیٰ کی مثال بیان کی گئی, عیسیٰ ابن مریم کی, ابن مریم کی مثال جب بیان کی گئی, تو آپ کی قوم جو ہے نا وہ اس سے چلانے لگی. تو بیان جو کی گئی مثال, وہ ان کے, وہ عبد العزیٰ بول کے ایک تھا, اس کی طرف سے بیان کی گئی. تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا بیت اللہ کے پاس چلانے لگے, شور مچانے لگے. وقالو, اور کہنے لگے, آلہتنا خیرن ام ہو, اب بولو ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہیں, عیسیٰ بہتر ہیں زیادہ یا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ تو تمہارے پاس بہتر ہی ہیں, لہذا یہ ان سے بھی زیادہ بہتر ہو گئے. اب وہ جہنم میں نہیں جائیں گے تو یہ بھی نہیں جائیں گے, جب یہ نہیں جائیں گے تو ہم بھی نہیں جائیں گے, چونکہ ہم اس کی پرستش کرنے والے ہیں. لاجک تو لاجک ہوتی. اور یہاں تک بھی کہا, اگر بالفرض یہ جائیں گے اور ہمیں بھی وہاں جانا پڑے تو ٹھیک ہے, جیسے وہ یہاں ہم ساتھ ہیں ایسے ہم وہاں پہ ہم ساتھ رہیں گے جہنم میں. ایسی بات بنائی. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوه لك الا جدلا, انہوں نے مثال تمہارے سامنے بیان کی ہے صرف جھگڑنے کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا جائے, کسی طرح بحث کی جائے. قرآن پاک میں وہ جو آیت نازل ہوئی اس کے جواب میں, وہ نازل ہوئی کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, وہ لوگ جن کی طرف سے, ہماری طرف سے جن کے لیے حسنہ کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے, سعادت کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. تو ظاہر ہے کہ عیسیٰ ہیں ان کے لیے سعادت کا فیصلہ ہو چکا ہے، تو عزیر ہیں ان کے لیے سعادت کا فیصلہ ہو چکا ہے. معبودان سے مراد، معبودان باطلہ سے مراد یہاں پر وہ ہیں کہ جو ناحق معبودوں کی عبادت کرتے رہے، اور انہوں نے اس میں گویا جیسے شیطان ہے، اس نے خود دعوت دی عبادت کی، وہ خود شریک ہے اس میں، وہ بھی جائے گا، جو وہ جہنم میں وہ بھی جائے گا، اس کی عبادت کرنے والا بھی جائے گا اور جس نے اس کی عبادت کی وہ بھی جائے گا. یہ جو بندے تھے یہ تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی اپنی عبادت کا دعویٰ نہیں کیا، اپنی عبادت کیے جانے کا کہ بھائی ہماری کرو، اپنی پاکیزگی نہیں جتائی، یہی بتایا کہ ہم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں. پھر دوسرے یہ کہ یہ خود اللہ کی طرف بلانے والے تھے تو یہ تمہارے ساتھ ذمہ دار کیوں رہیں گے؟ اگر عیسیٰ کی اور حضرت عزیر کی عبادت کی گئی تو اس میں حضرت عیسیٰ اور عزیر کا کیا قصور ہے؟ قصور تو جب ہوتا ہے جب وہ خود بولے کہ ہاں ہماری کرو. لہذا یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں. اور ویسے بات بنانے کے لیے جو ہے نا ایک وقتی طور پر تکا ہو جاتا ہے لیکن غور کرنے پہ نہیں ہوتا، وہ یہ ہے کہ انکم وما تعبدون، تم اور وہ تم جن کی عبادت کرتے ہو، تو ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، عربی میں ان کے لیے بولا جاتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ عقل جن کی نہیں ہوتی ہے وہ بت تھے جن کو انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو زیرو سے تو بحث ہے نہیں یہاں پہ. انکم وما تعبدون میں یہ خصوصیت ہے کہ جن کی یہ لوگ اور جن کو یہ لوگ پوچھتے ہیں، تو جن کو وہ پوچھتے ہیں ان کو، جن کو پتھر سے مٹی سے اس سے اس سے بنا کے پوچھتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. جس انسان کو انہوں نے پوجا ہے اس انسان کا تو اپنا ذاتی معاملہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے پاس کیسا ہے، جہنم میں جانے کے قابل ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، نہیں جانے کے قابل ہے تو نہیں جائے گا. یا فرشتوں کی عبادت کی، وہ بھی زیرو ہیں. تو فرشتے یہ اگر فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں تو فرشتے جہنم میں کیوں جائیں گے بھائی؟ کیونکہ ماں ان کو شامل نہیں ہوتا، من شامل ہوتا ہے. یہ گرامر کی خصوصیت ہے، یہ عربی گرامر کی خصوصیت ہے کہ اگر من کے معنی بھی جو کے آتے ہیں اور ماں کے معنی بھی جو کے آتے ہیں، لیکن من سے جب جو بولا جاتا ہے اس سے وہ مراد ہوتے ہیں جن کے پاس عقل ہوتی ہے، اور ماں سے جب جو کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ مراد ہوتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہوتی. تو انکم ومن تعبدون نہیں فرمایا اللہ نے، انکم وما تعبدون فرمایا. لہذا اور وہ عربی سے ناواقف ہیں ایسے لوگ تو نہیں تھے نا. عربی تو عربی انہی کی زبان، ان کی اس وقت کی جو رائج زبان تھی فصاحت کی، اس میں قرآن پاک نازل ہوا سو ہے، تو ان کو تو پتا تھا کہ اللہ پاک کیا فرما رہے. اس لیے فرمایا ما ضربوہ لک الا جدلا، یہ خالی جھگڑنے کے لیے بات ہو رہی ہے اور کچھ نہیں، کہ وقتی طور پر ایک ہوشاش کر دیا جائے، مزہ لے لیا جائے تھوڑا سا. پھر فرمایا بل ہم قوم خصمون، بلکہ یہ تو ہے ہی جھگڑالو قوم. امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو پوری قوم ہے نا، یہ پوری کی پوری حجت بات قوم ہے اور کچھ نہیں. جہاں اللہ پاک نے اس چیز کا جواب دے دیا وہیں بڑا سبق بھی مل گیا، وہ یہ کہ امت مسلمہ کے صلحاء کو، علماء کو اور امت مسلمہ کے نیک افراد کو ایسے بےہودوں سے ہر وقت سابقہ رہے گا، غیروں کی طرف سے بھی ہوگا اور اپنوں میں بھی ہوگا. غیر مسلم ہمیشہ اسلام پہ اعتراض کرنا، مسلمانوں کو برا بھلا بولنا، اسلام کے خلاف لوگوں کا جو ہے نا ذہن بنانا، یہ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں، ہر زمانے میں کیا ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، وہ جب تک ہیں جب تک کریں گے. ان کی حیات اسی پر ہوتی ہے، ان کی غذا یہی ہے، تو اس کو تو کھانا تو ہے ہی جب تک اس کو زندہ رہنا ہے. اور مسلمانوں کے اندر بھی جو جاہل طبقہ ہے وہ ضرور یہ کرے گا اور کرتا رہتا ہے برابر، ورنہ ظاہر ہے کہ اہل علم سے بحث کرنا اور اہل علم سے الجھنا، جبکہ کوئی مطلب بات کا بات ہوتی ہے نا، اس کی نہ بات کی دلیل سمجھنے کی صلاحیت ہوتی نہ بات کا ربط اور تعلق پیدا کرنے صلاحیت ہوتی ہے، وہ بحث کرنے کو لوگ آ جاتے ہیں، تو میں کرنے کو آ جاتے ہیں. کیونکہ مقصود اصلی اس میں سامنے والے کو چھوٹا کرنا یا اپنے کو سامنے اپنی ڈھاگ سامنے والے پہ بٹھانا ہوتا ہے، یا اپنا جو غلط فکر ہے اس کو رائج کرنا اور چلانا ہوتا ہے، چل رہی ہوتی ہے بات. اس لیے ایسی صورت میں کبھی اہل حق کا اور علماء کا ساتھ چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ چیز دلیل کی روشنی میں ہوتی ہے، اس میں احتیاط ہوتی ہے، اس میں بھلائی پائی جاتی ہے. تھوڑا سا موضوع تو ہٹا ہوا ہے، لیکن بات چونکہ کیا بولتے اس کو نئی ہے اور ابھی ابھی آئی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں اس کو آپ ایک بات کو سمجھا، ایک بات کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ابھی مولانا عبداللہ سلیم صاحب کا بھی فون آیا تھا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے باضابطہ ای میل وہاں کے لوگوں نے مختلف جگہوں پہ بھیجے کہ بھئی سعودی عربیہ نے چاند کے غلط ہونے کا فیصلہ سنایا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا اور ایک روزہ قضا کرنے کو فرمایا پوری امت کو کہ بھئی ہم نے غلط فیصلہ کر دیا تھا. اور جمعہ میں ابھی ایک رپورٹ یہ ملی ہمارے علی فری صاحب سے کہ اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا سعودیہ نے کہ بھئی ہم ان سب لوگوں کی طرف سے جنہوں نے غلط عید منائی، چونکہ روزہ چھوڑ دیا نا ایک پورا، ان کے فیصلے کی وجہ سے چھوڑا، ہم ایک ارب درہم، ایک ارب ریال وہ صدقہ کرتے ہیں. یہ بھی انہوں نے کہا. اس کو کہتے ہیں اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. وہ جو پہلی غلطی ہے نا غلط چاند کے فیصلے کی، اس سے بڑی غلطی یہ ہے. پہلی جو غلطی ہے کہ ہم نے چاند نہیں دیکھا تھا لیکن چاند بول دیا تھا اور سارے لوگوں کا روزہ توڑوا کے عید کروا دی، اگر یہ رپورٹ صحیح ہے تو. مگر صحیح ہونے کا گمان غالب یہ ہے کہ ہمارے انڈیا میں تو اخبارات میں بھی آ گیا ہے اور یہاں بہت سے لوگوں کے پاس اس کی ای میل آئی. غلط چاند دیکھ لینا، غلط چاند کا اعلان کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ ایک ارب ریال کا صدقہ کرنا کس بیس میں ہے بھائی؟ کس کا متبادل ہے؟ کیا جوڑ ہے اس کا؟ یہ کنفیوژن در کنفیوژن ہے، غلط فہمی پر غلط فہمی ہے. سارے کی ساری امت بولے گی کہ بھائی وہ شاہ صاحب نے تو جناب ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا، بول بھی رہے ہیں کفارہ، تو اب ہمیں روزہ قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. وہ بندے خدا کو شاید کی، یعنی ان کے پاس علم کی سطح دیکھو کیا ہے کہ ان کو یہی نہیں معلوم ہے کہ کفارہ ہوتا کب ہے، کفارے کی شرطیں کیا ہیں. یہی بات ہم پہلے دن سے بولتے ہیں کہ مسئلے مسائل میں آج کل حکومتیں قابل اعتبار نہیں ہیں، مولوی لوگ قابل اعتبار ہیں، وہ قرآن و حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں مضبوطی سے، وہ احتیاط نہیں کر پاتے. وہ لوگ، ان کے پاس پالیسیاں ہیں، ان کے پاس سیاست ہے، ان کے پاس پنچایتیں ہیں، ان کے پاس سرکاری علماء ہیں، غیر سرکاری علماء ہیں. عجیب چکر ہے. اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے مسلمان امت مسلمہ کو. مذہب کے معاملے میں ٹھیک ہے ان کو سیاست کرنے دو، ان کو برا بھلا بولنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک کا اپنا ایک وہ ہے. ہم سعودیوں کو برا بھلا بولنے کے بھی حق میں نہیں ہے، حق تو بنتا ہے لیکن حق میں نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے حکام کو برا مت بولو، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکام، اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکام ہیں. ان کو برا بھلا بولنے سے کچھ فائدہ، اپنا اپنے عمل کو دیکھنا ہے. مگر یہ کہ مسئلے مسائل میں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کتنا لوگوں نے رمضان میں بحث کی، کتنی لوگوں نے عید میں بحث کی. وہ بلوم قوم القسم ان پہ یاد آیا سر، حجت علماء سے بحث کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں. بھائی وہ بےچارا بیٹھا ہی آپ کو صحیح مسئلہ بتانے کے لیے، اگر اس کے پاس قرآن حدیث کا کوئی علم ہے تو وہ بتائے گا، نہیں ہے تو وہ اس کو تھوڑی اپنی قابلیت جھاڑنی ہوتی ہے، وہ یوں ہی کہے گا مجھے نہیں پتا. بھائی اس معاملے میں جب بتا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کو پتا ہے اس چیز کا. وہ ایک نہیں بلکہ پوری کی پوری علماء کی جماعت ایک طرف ہے، پورے کے پورے جوہلا کی جماعت ایک طرف ہے. سعودیہ کو فیصلہ کرنے ماننے والوں کا، سعودیہ کے فیصلے پر عید کرنے والوں میں عالم کو نے بتائیے، سارے جاہلوں کا مجموعہ ہے وہ، ان کے فیصلے پر ہوا جو فیصلہ ہے. اور جتنے علماء اپنے ہندوستان پاکستان کے لاکھوں علماء کبھی گئے سعودیہ کے فیصلے پہ؟ کیوں نہیں جاتے بھائی، وہ تو ڈھائی گھنٹے کی دوری پر ہی ہے وہاں سے، ان کو چوہا کاٹا کتا کاٹا دیوانا، کیوں نہیں جاتے وہ لوگ؟ ان کو معلوم نہیں ہے صحیح بات، ان کے پاس علم نہیں ہے. ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں نے لاکھوں ہیں، ہندوستان کے بھی پاکستان کے بھی. اور صحابہ کے زمانے سے لے کے آج تک اس 1500 سال میں کب ہوئی سعودیہ کے مطابق عید، یہ بتاؤ دنیا میں؟ جو چیز 1500 سال میں نہیں ہوئی اس کی کیا بیس ہے؟ اگر اس کی قرآن حدیث میں کوئی بیس ہوتی تو کیا 1500 سال تک چھوٹی جاتی ہو؟ ग्लोबल मूनसाइटिंग, लोकल, ये जितने बोलते हैं ना ग्लोबल मूनसाइटिंग, लोकल मूनसाइटिंग, उनको मालूम ही नहीं है कि ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या है इसमें। और मैं सही बोल रहा हूँ कि उनको नहीं मालूम है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा अर्ज करूंगा इस सिलसिले में, तो आपको समझ में आ जाएगी वो चीज, क्योंकि शायद ही आप हजरात में से कोई है जो इस इस्तिलाह को थोड़ा सा तफसील से जानता होगा। हमारी ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हमने अगर नहीं जाना है तो कोई उजूर हम उसमें गलती पे नहीं है, वो एक दूसरी चीज है। वो जिस चीज का मजाक नमाज के मसले को मजाक करा होता है, नमाज के मसले इल्म में आ जाते हैं, रोजों का होता है रोजों के आते हैं। ये ग्लोबल मूनसाइटिंग लोकल मूनसाइटिंग किसने पढ़ी किसने जानी किसको क्या पता है, ये बीमारी है असल में सलफियत की, गैर मुकलदियत की, इमामों को नहीं मानने की। उस बीमारी में सऊदीया को फॉलो करने का चक्कर है, और ये ईमान से निकालने वाली बीमारी है। सलफियत की पैरवी करना, गैर मुकलदियत की पैरवी करना ईमान से निकालने वाली बीमारी है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उन लोगों ने कहा जो पहले सलफी गैर मुकल्लिद थे फिर तौबा की। ऐसे 25 आदमियों को बयान एक किताब में आए हैं कि जो हमारे सलफी भाई हैं ये बिल्कुल कुफ्र के दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं। गैर मुकल्लिद भाई जो होते हैं कुफ्र के दरवाजे पर खड़े होते हैं, क्योंकि उनको इमामों की तो बात माननी नहीं है, अपनी करनी है, तो कोई भी बात ऐसी कर डालते हैं कुरान के खिलाफ हदीस के खिलाफ, जिसकी वजह से कुफर में गिर जाते हैं। नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो कि बहुत बड़े गैर मुकल्लिदों के आलिम थे, वहां से शुरू होकर ये अमृतसर के अहले हदीस उलमा जो है उनके 25 उलमा का बयान एक साथ छपा एक जगह पर, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे जितने फिक्र के लोग होते हैं ये गैर मुकल्लिद, ये कुफर के दरवाजे पर होते हैं। और एक दूसरी किताब में मैंने पढ़ा है कि ये लोग जितने गुमराह लोग पैदा हुए पहले वो गैर मुकल्लिद होते हैं, फिर गुमराही कोई नया फितना पैदा करते हैं। कादियानी पहले गैर मुकल्लिद था, ऐसा उन्होंने बताया। परवेजी पहले गैर मुकल्लिद था, मैदी भी पहले गैर मुकल्लिद था। वो उन्होंने बाज़ाब्ता उसमें नाम लिए हैं कि कौन कौन लोग पहले गैर मुकल्लिद थे, फिर उन्होंने एक गुमराह मजहब वजूद में लाने का जरिया बने, सबब बने, क्योंकि वो एक ऐसी फहम आदमी डेवलप करता है अपने अंदर कि भाई ये समझ में आ रहा है आयत से कुरान पाक की यही मतलब है, अब वो दूसरी 50 जगहों पर कुरान पाक की आयतों से टकरा जाता है, हदीसों से टकरा जाता है, वो चीज कुफर की हो जाती है, कुरान और हदीस जुटलाने की वजह से एक नई चीज चल पड़ती है, वो प्रॉब्लम है वहां पर। इसलिए ये बात चलाने की कोशिश कीजिए कि जो उलमा किराम की जमात होती है अगर वो गौर व फिक्र करके आप हमको उम्मत मुस्लिमा को कोई रहबरी करे तो उसको फॉलो करना चाहिए, उसमें हमारी हिफाजत है। सिर्फ मकसद क्या है, मकसद तो दीन पर चलना है, तो दीन पर चलने में सहूलियत किस में है उसको के मुताबिक करना है। ये ग्लोबल मूनसाइटिंग की वजह से ही रुयत हिलाल कमेटी जो है ना इसकी शिकागो की, इसने कनाडा को और बारबाडोस को अपने क्राइटेरिया में शामिल किया है, क्योंकि आप जहां तक जा सकते हैं तहकीक के एतबार से वहां तक आप फैल सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल मूनसाइटिंग की इजाजत है। आपके सोर्सेज जहां तक हैं, आपको काबिल एतमाद तरीके पर शहादत जहां तक मिल सकती है, सऊदीया में अगर ऐलान हुआ आपके पास क्या शहादत शरई है कि वहां हुआ चांद, एक खबर है ना, वो तो आप उससे फोन करके गवाही ले सकते हैं जिसने चांद देखा। वहां तो चांद देखने वाला भी अपॉइंटेड होता है, पता है आपको शायद नहीं पता है, हर कोई चांद देखने का हक नहीं रखता, वहां पे चांद देखने वाला भी मुलाजिम है, और वहां का मुलाजिम वो बात बोलेगा जो उसकी आंखों ने देखा या वो बात बोलेगा जो उसका बास चाह रहा है, कहीं का भी मुलाजिम। वहां का कोई आलिम बयान नहीं दे सकता अपनी मर्जी के मुताबिक उनकी मर्जी के खिलाफ, मुझे बात बोलना तो बहुत दूर की बात है। मसले हैं बहुत जगहों पे जिसको हम नहीं समझ पाते पूरी तरह से। उनका उमुल कुरा का कैलेंडर छप जाता है, उमुल कुरा वहां की जो यूनिवर्सिटी है उसका कैलेंडर छप जाता है साल भर का, क्योंकि उनके पास तनख्वाहें चांद के महीने से मिलती हैं, जनवरी फरवरी से नहीं मिलती, मुहर्रम ज़िलक़ाद से मिलती हैं, उनके पास छुट्टियां चांद के महीने से होती हैं, उनके पास वेकेशन चांद के महीने से होता है, उनके पास स्कूल चांद के महीने से होते हैं, तो साल भर का छप जाता है। वो पूरी सरतोड़ कोशिश कर देते हैं कि ये कैलेंडर के मुताबिक चांद नजर आए, चक्कर ये है वहां। चांद दिखने के मुताबिक कैलेंडर इसलिए नहीं बन सकता कि साल भर का निजाम दिरहम दिरहम होता, तो कैलेंडर के मुताबिक चांद दिखने को मजबूर करते हैं कि भाई चांद तू नजर आ, तेरा हमारे साथ एग्रीमेंट है ये। تجھے دکھنا ہی دکھنا ہے. اب یہ کوشش میں کتنی دیانتداری رہتی کتنی نہیں رہتی بول نہیں سکتے. اصل میں ایک سلمان صاحب بول کے ہیں, نیو یارک میں رہتے ہیں, انہوں نے کیا کہ میں باضابطہ وہاں جا کے تحقیق کی میں نے کہ وہاں چاند کون دیکھتا ہے, تو مجھے پتا چلا کہ صرف دو آدمی مقرر ہیں جو چاند دیکھتے ہیں, ہر ایک کو نہیں ہے اجازت, جس میں سے ایک سے وہ مل کے آئے اور ایک آدمی ان سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی. خیر میں یہ ان پہ الزام نہیں دے رہا ہوں کہ چاند دیکھنے میں وہ لوگ غلطی کرتے ہوں گے, واللہ عالم کیا کرتے ہوں گے. مولانا رفیع عثمانی صاحب نے کہا کہ نہیں بھائی چاند دیکھنے کا اہتمام ان کے پاس میں ہوتا ہے, ان کے ساتھ زیادہ بدگمانی نہ کی جائے, نہ کریں گے بھائی ہم. لیکن ہمارے پاس جو ہمارے پاس کوئی ذریعہ اور سورس نہیں ہے کہ ہم یقینی طور پر جانیں کہ وہاں رویت ہوئی کیا نہیں ہوئی, تو آپ اس پر نہیں کر سکتے فیصلہ. دوسری بات کیا ہے, تقی عثمانی صاحب سے یہ بات پوچھی گئی تھی کہ سعودیہ کے چاند دیکھنے کے بعد ہم لوگ عمل کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ حکومت سعودیہ کی ولایت غیر حکومت سعودیہ پر نہیں چلتی, وہاں کا آدمی مجبور ہے کیونکہ والی وقت نے وہ فیصلہ دے دیا. جو باؤنڈری کے باہر ہے اس کو کیا مجبوری ہے کہ وہ والی کی بات میں آئے, حاکم کی بات میں اس کو کیا مجبوری ہے, جو سرکل کے اندر ہے وہ ہے, ایک مجبوری ہوتی مکہ مدینہ کی مجبوری. ایک آدمی نے لطیفہ بیچ میں سنا دوں تھوڑا شگفتگی کے لیے, ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے کہا تو کہاں کا ہے, اس نے کہا میں لاہور کا ہوں. اس نے ایسی موٹی موٹی گالیاں لاہور والے تو ایسے 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 بہت سنائی اس کو, بہت موٹی موٹی, پتا نہیں کب کی دشمنی تھی کائے کی دشمنی تھی. تو غصے میں بھر گیا, وہ کہنے لگا اچھا میں اس کو بھی مجھے تو کہاں کا ہے, تو کہنے لگے میں مکہ مدینے کا ہوں. اب کیا بولے گا؟ تو وہ پہلے والا کہتا ہے ایک بالش باہر آ جا پھر بتاتا ہوں تجھے, اس کی حدود سے ایک بالش ادھر آ جا پھر تیرے کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے اس کا جواب. وہ صورت حال ہے. ماں تقی عثمانی صاحب کے باضابطہ مضمون میں موجود ہے درس کے اندر, انہوں نے کہا کہ سعودی حاکم کی ولایت غیر سعودیہ پر نہیں ہے, اس لیے ان کو فالو کرنے کا کوئی سینس نہیں بنتا, کوئی مطلب نہیں ہے. اگر کسی ملک والے مجبور ہیں کہ ان کے پاس دیکھنے کا انتظام نہیں ہے, کوئی کمیٹی نہیں ہے, نظر نہیں آتا, ان کو کسی دوسرے ملک کو فالو کرنے کی مجبوری ہے, تو چونکہ عام اطلاع سعودیہ سے آسانی سے مل جاتی ہے, تو اس لیے اگر کوئی ان کو فالو کرنا چاہے ایسی جگہ والا جہاں پر کہ انتظام نہیں ہے چاند دیکھنے کا, وہ دیکھ لے, وہ ان کو فالو کر لے, اس کی گنجائش. یہ لکھی ہوں تقی عثمانی صاحب, یہ نہیں لکھی ہے کہ عام لوگ جو ہے نا وہ سعودیہ کو فالو کر سکتے ہیں. ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ کے بعد جو مفتی عثیمین آئے تھے رحمت اللہ علیہ, وہ بھی ان کا بھی وصال ہو گیا سعودی حکومت کے سب سے بڑے مفتی, ان سے پوچھا گیا کہ کیا سعودیہ کے چاند کو دیکھ کر دوسرے ملک والوں کو عید کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا اجازت نہیں. ان کا مفتی بول رہا کہ ہماری بات آپ پہ کیوں اپلائی کر لیتے ہو بھائی, ہمارے اپنے حالات ہیں, ہم چاند پہلے بھی کر لیتے ہیں بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں, ہماری مجبوریاں ہیں کچھ. ان کے بولنے کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ تو ایک نکل رہا تھا تو میں نے نکال دیا. ان کے بولنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری ولایت آپ پر نہیں ہے, ایک حکومت کی ولایت دوسری حکومت ہندوستان پہ نہیں ہے, پاکستان پہ نہیں ہے, بنگلہ دیش پہ نہیں ہے, وہ لوگ نہیں مانتے, اس لیے وہ اپنے چاند خود دیکھتے ہیں. ہمارے نوجوان بچوں بچیوں کو یہ دماغ میں نہیں آتا, چونکہ یہ دماغ میں آنے کے واسطے تھوڑا علم ہونا پڑتا. جہالت کی جس سطح پہ امریکہ کے مسلمان ہے پوری دنیا کا نہیں ہے دین کے اعتبار سے, چونکہ دنیا کے اعتبار سے علم کی سطح پر ہیں یہ لوگ, دنیا کے علم کے اعتبار سے سب سے باصلاحیت طبقہ امریکہ میں رہتا ہے, سب سے باعلم طبقہ, اور دین کے اعتبار سے سب سے جاہل طبقہ یہاں رہتا ہے. اتنا کہ اپنے ہندوستان پاکستان کے دیہات والوں کو یہ بات آپ سمجھا دو سمجھ میں آ جائیں گی, ہمارے لوگوں کو نہیں آتی. یہ بل ہم قوم خصیم نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے آپ, یہ جھگڑالو قوم ہے اور کچھ نہیں. ان کو پہلے دن سے سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی گلوبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں چاند دکھے تو آپ کو دو, گلوبل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسا آرگنائز کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا سے شرعی شہادت لے سکتے ہیں, خالی انفارمیشن نہیں. گلوبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا سیٹ اپ کیا ہوا ہے, ہر جگہ اپنے گوار بٹھائے ہوئے ہیں, اپنا گروپ بٹھایا ہوا ہے, اپنا سرکل بنایا ہوا ہے, آپ ان کو پہچانتے ہیں شخصی طور پر, ان سے شہادت لے سکتے ہیں, ان سے قسم کھلوا سکتے ہیں, جب وہ بولیں تو کوئی اور آواز نہ ہو, کوئی ڈبنگ نہ ہو, بلکہ آپ سمجھیں کہ یہ فلاں ہی بول رہا ہے. और ऐसा सर्कल चैनल बनाते 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 पूरी दुनिया का आप एक बना लें तो आपको तब इजाजत है कि आप दुनिया में कहीं भी देखे चांद ईद कर लें। ये मतलब है ग्लोबल मून साइटिंग का। और ये आई है काबू में बात, ये होने वाली चीज है। और एक बात बताऊं मैं आपको, ऐसी सूरत में तो सऊदीया में तो कभी भी ईद होना मुश्किल है सऊदीया के हिसाब से, क्योंकि सऊदीया का जो लोकेशन है वो चांद जल्दी दिखने का थोड़ी है। चांद जल्दी तो वहां दिखेगा ना जहां जो 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 इलाके मगरिब के सिमत में है, क्योंकि चांद का मशरिक मगरिब है, सूरज का जो मगरिब है वो चांद का मशरिक है इब्तदाई महीने में, तो वो तो अमरीका वालों को फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगे चूंकि ये मगरबी ममालिक है, वो यूरोप को फॉलो करने पर मजबूर हो जाएंगे क्योंकि चांद तो इधर पहले दिखेगा जब भी दिखेगा, इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसा उसका लोकेशन होता है कि दूसरी तरफ भी वो दिख सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अक्सर नहीं हो सकता हो, क्योंकि वो है सेंटर में, सऊदी अरबिया है सेंटर में और मगरबी ममालिक है किनारे पर उफुक के, तो उफुक के किनारे पर जो है उनको चांद जल्दी नजर आएगा। अगर आप ग्लोबल मून साइटिंग पे जाओगे तो शायद ही कभी सऊदीया के मुताबिक ईद कर पाओगे। और ग्लोबल मून साइटिंग का नज्म करना पड़ता है इस वजह से, और वो काबू में नहीं आ सकता, इसी वजह से क्या है हिंदुस्तान पाकिस्तान के उलमा ने कभी भी उसको अपनाया नहीं, और कभी दुनिया जिंदगी में पूरी उम्मत इस्लामिया की तारीख में नहीं हुआ है कभी। हो सकता है कल के दिन वसाइल और सोर्स ऐसे हो जाएं, जराए ऐसे बन जाएं कि आप कोई ग्लोबल मून साइटिंग का सेटअप कर सके, उम्मत मुस्लिमा कर सके, पॉसिबल है ये। और फिक्र हनफी में इसकी इजाजत है, इमाम बोनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक यही है कि ये पॉसिबल है और ऐसा किया जा सकता है, मगर करने वाले भी तो होना ना, कौन कर रहा है इस वक्त, खुद हुकूमत सऊदीया कर रही, क्या बोलू, नहीं करती। ग्लोबल मून साइटिंग का तो तसव्वुर ही नहीं है उनके पास, वो कभी ग्लोबल मून साइटिंग की बात ही नहीं करते। उनसे बोलो कि भाई जरा अमरीका वालों से खबर ले लो, जरा हिंदुस्तान पाकिस्तान वालों से खबर ले लो, सुनते वो लोग, कैसे सुनेंगे। तो जब उनके पास नहीं है वो कॉन्सेप्ट तो हमारे पास कई बार हो, तो क्या चीज है इसके पीछे, इसके पीछे बेदीनी की सियासत है। सऊदीया को फॉलो करने के पीछे क्या चीज है, वो मजहब से आजादी की सियासत है बस, यार अपनी मर्जी में ऐसा करना। अब सत्यनाश हुआ नहीं, वो हजारों लाखों करोड़ों मुसलमानों का रोजा सत्यनाश हो गया, कौन है इसका जिम्मेदार। अच्छा ये 10-15 आदमी बैठ के मीटिंग करते हैं उलमाए किराम रुयत हिलाल की, इनसे नहीं होती गलती ऐसी क्यों भाई, गलती तो सबसे पॉसिबल है, ये नहीं बोल रहे हम कि हमसे कभी यानी हमारी रुयत हिलाल कमेटी से कभी गलती नहीं हो सकती, गलती तो इंसान है, गलती का है पॉसिबिलिटी रहती है, हमसे भी हो सकती है, उनसे गलती भी, उनसे भी गलती हो सकती है, और ऐसी कैसी गलती है, ये गलती नहीं होने वाली है। ये 40 साल से शिकागो की रुयत हिलाल कमेटी रुयत पर फैसला करती है, 40 साल में कभी गलती नहीं हुई और इनसे 40 साल में 10 से ज्यादा गलतियां हो गई, तो कुछ तो बात है ना वहां पे गड़बड़ की, तो इससे पहले भी हो चुका है, 3 साल पहले उन्होंने रोजा कजा करवाया है। हम अपनी जिंदगी में अपने इस 10 साल में 11 साल में 2 मरतबा 3 मरतबा मुशाहदा कर रहे हैं, वो भी वो बेचारों की उनकी मेहरबानी है कि मान के ऐलान भी कर दिया, अगर नहीं मान लिया तो क्या करते थे, जिद पे आ गए नहीं मान लिया तो क्या करते थे, वो भी वहां है कुछ खुदा का खौफ, फिर भी तरीका सही नहीं है, इल्म पूरा नहीं है, खुदा का खौफ होगा तभी तो इतनी बड़ी बात का इकरार कर लिया, 1 अरब रियाल चाहे किसके भी दिए, आपने जेब से फोन दिया, मैं दिमाग में से दे दिया, उम्मत के खजाने में से दे दिया, उसमें जहां से भी दिया तो सही, दिल तो बड़ा किया बेचारे ने, अगर सही बात है तो। बात असल ये है कि जो नज्म है वहां पे चांद देखने का वो काबिल एतमाद नहीं है, और इसकी वजाहत की है वहां तकी उस्मानी साहब ने कि वहां पर चांद देखने के बारे में एहतमाम सही नहीं है, हमें प्रॉब्लम असल वो है। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हम कंटेक्ट नहीं कर सकते उन लोगों से जो वहां के आईनी शाहिद हैं, फिर वहां आजादी नहीं है कि हम अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके जरिए से करवा लें काम, क्योंकि अगर हमने हम जाहिर है कि हर आदमी के बेशुमार रिश्तेदार हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के इधर के उधर के, ऐसे ग्रुप बनाए जा सकते हैं जिद्दा में रियाज में मदीने में मक्के में कि भाई तुम लोग वहां पे चांद का एहतमाम करो, हम लोग यहां से शहादत लेते, अगर उन लोगों ने कोई रुयत के एतबार से फैसला दिया तो वहां की हुकूमत सुनने वाली है, कैसे काबू में आएंगे। अगर हमको मजबूर करेंगे नहीं जो हमारे शाहिद हैं उनसे शहादत लो तो ये जबर सही है, कैसा करेंगे हम बताइए। दूसरी मुल्क के अंदर से शहादत का एतबार करने के लिए कुछ शरई कायदे होंगे नहीं होंगे इस्लामी, تو وہ اسلامی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کے ان آدمیوں کو جو آپ جانتے ہوں جن کی آواز کو پہچانتے ہوں ان سے بات کریں اور وہ اللہ کی گواہی دیں قسم کھائیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پھر جو سوالات ہوں اس کے پورے کی جواب آپ کو دیں اس کا انتظام وہ لوگ ہم کو کرنے دیں گے اور ہم اگر اپنا نظم کر لیے تو وہ قبول کریں گے کہاں سے ممکن ہے بات اسی لیے کیا ہے اس زمانے میں یہ جو سیاسی دنیا ہے نا وہ تھوڑی سی الگ ہی ہے علماء کرام جو ہے وہ صحیح مرابری کرنے والے ہیں کیوں ان کو لینا دینا نہیں ہے کچھ فرض کرو چاند کے بارے میں میٹنگ ہوتی ہے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے جتنے علماء اس میں شریک ہوتے ہیں اس میں ان کا کیا فائدہ ہے کہاں سے ان کو کمیشن مل رہا کون پیسے دے رہا کیا غرض ہے سوائے امت مسلمہ کو صحیح مسئلہ بتانے کی اور غرض کیا ہے سینٹرل کمیٹی وہاں نیو یارک کے اندر بنی ماشاءاللہ 16 صوبوں کے علماء کرام وہاں جمع ہوتے ہیں رویت ہلال کمیٹی پر پھر وہ کانفرنس پہ آتے ہیں ہمارے ساتھ پھر کیلیفورنیا کے اندر کمیٹی بنی ہوئی ہے پھر وہ کانفرنس پہ آتے ہیں تو 16 اور وہاں کے 17 اور 18 اور 19 اس طرح 20-22 صوبوں کے علماء 20-22 علماء نہیں 20-22 صوبوں کے علماء مل کے اہتمام کر رہے ہیں تو کیسے گنجائش ہو جائے گی کہ تم یہاں کو چھوڑ کے وہاں جا کے فالو کر لے گیا یہاں پاسبل نہیں ہے کیا دیکھنا جہاں ہمیشہ سے میں نے بادل ہی بادل رہا نظر ہی نہیں آتا پاسبل ہی نہیں ایک بات ایک جگہ بادل ہوتا ہے ایک جگہ نہیں ہوتا ایک جگہ ہوتا ہے ایک جگہ نہیں ہوتا نظر آتے ہی رہتا فیصلے ہوتے ہی رہتے اہتمام کرنے والے موجود ہیں تو اس لیے گلوبل مون سائٹنگ اور لوکل مون سائٹنگ کی جو اصطلاح ہے اس سے واقف نہیں ہے امت مسلمہ ابھی نوجوان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو سعودیہ کو فالو کرنا نہیں ہے اس معاملے میں علماء کو فالو کرو جس دن سعودیہ کو فالو کرنا ہوگا اس دن علماء خود ہی بتا دیں گے کیونکہ اس کے جو ریکوائر ہیں وہ بہت ہیں نہیں ہو سکتے وہ اور اس میں پھر سعودیہ خاص نہیں رہتا کبھی آپ کو انڈیا کو فالو کرنا پڑے گا کبھی پاکستان کو کرنا پڑے گا کبھی امریکہ کو کرنا پڑے گا کبھی یورپ کو کرنا پڑے گا کبھی ادھر کیریبین ان کو ایریاز کو کرنا پڑے گا آپ کو اس واسطے کہ وہ جب انتظام کریں گے آپ تو کہیں بھی نظر آ سکتے ہیں کبھی فیجی کو کرنا پڑے گا کبھی جاپان کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ تو پھر پوری دنیا گلوبل کا مطلب ہے پوری دنیا کی سطح پر آل ورلڈ سطح پر اس میں کسی ایک اسپیسیفک جگہ کو اختیار نہیں دے سکتے آپ کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ گلوبل کو نہیں مان رہے لوکل کو مان رہے سوچنے کی بات ہے کہ جو سعودیہ کو فالو کرتے ہیں وہ گلوبل مون سائٹنگ کا عقیدہ نہیں رکھتے وہ لوکل مون سائٹنگ کا عقیدہ رکھتے ہیں ایک ہی جگہ کو مختص کر رہے ہیں نا اور پلس اپنی لوکل نہیں دوسرے کی لوکل ہے اس میں کچھ سنسیئرٹی ہے کچھ شریعت والی بات ہے اس میں سمجھنا ہے میرے دوستوں ان باتوں کو کہ جھگڑا اصل کیا ہے بحث کیا ہے دین کے معاملے میں الٹی سیدھی ڈسکس کیا ہے اور حق کیا ہوتا ہے اور پلس وہی میں نے جو شعر پڑھا تھا ابھی کہ اگر غفلت سے باز آیا جفا کی بولتے نا پانی سے بھاگا فر من المطر وقع تحت المیزاب ایک آدمی بارش ہو رہی تھی تو بھاگا اور جہاں پہ پانی پوری چھت کا ایک جگہ پڑ رہا تھا وہاں کھڑے ہو گیا جا کے اس کو کہتے ہیں وقع تحت المیزاب پانی سے بھاگا پرنا لے کے نیچے کھڑا ہو گیا تو غلط فیصلہ کرنا یہ خود سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کے پاس اتنی بڑی مملکت ہے اس کے پاس سورسز اتنے ہیں کہ غلط فیصلہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے اس کے بعد چلو غلط فیصلہ ہو گیا پلس یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں چونکہ اس کے کفارے میں ہم نے 1 ارب ریال صدقہ کر دی یہ کفارہ کیا ہوتا کفارہ روزہ رکھ کے توڑنے پہ ہوتا ہر چھوٹے بچے کو معلوم ہے نا کفارہ روزہ نہیں رکھے تو ہوتا کیا کفارہ روزہ نہیں رکھے تو گناہ ہے اور قضا کرنا ہے کفارہ تو ہوتا ہی نہیں روزہ جو سعودیہ کو فالو کرنے والے انہوں نے روزہ رکھ کے توڑا کب کفارہ کس چیز کا ہو رہا ہے تو روزے کا بدل بنتا قضا کے بجائے کفارہ دے سکتے آپ کیا یہاں پہ کفارے کا کیا جوڑے بتاؤ اب یہی مطلب ہے کہ اگر غفلت سے بعد آیا جفا کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی اچھا یہ قضا نہیں ذمہ انہوں نے ان کے کفارہ دینے کی وجہ سے جو لوگوں نے چھوڑا ان کو قضا کرنا نہیں ہے ان کے ذمہ تو قضا ہی قضا ہے اور ان کے غلط مسئلے پر عمل کرنے کا جو گناہ ان کو ہوا وہ قضا کرنے سے بھی ختم نہیں ہوگا اس کی توبہ الگ کرنا ہے کیونکہ غلط مسئلے کو فالو کیا نا غلط طریقے پر فالو کیا فالو کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی اسلام میں جب فالو کیا وہ تو گناہ ہے بڑا اس گناہ کے اوپر معافی چاہنا الگ ہے اور اس روزے کی قضا کرنا الگ ہے اور آئندہ توبہ کرنا الگ ہے کہ بھائی آئندہ گناہ کو تو معافی چاہنے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ توبہ کرنا رہتا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی ایسا نہیں کریں گے، بلکہ توبہ کرنا ہے. اس لیے ہمیشہ ایسے مسائل کے اندر اگر کسی کو علم چاہیے تو علماء کے پاس جائے اور تفصیل پوچھے کہ میں اس مسئلے کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں. کوئی بخالت نہیں کرے گا اس میں، کوئی اعتراض کریں گے، بحث کریں گے، لڑنے کو آئیں گے تو سامنے والا اس لیے خاموش ہوتا کہ اس کو سمجھاؤں کہتا ہوں میں. سمجھنے کے واسطے ہونا نا سامنے بھی تو سر ہونا، بھیجا ہونا، اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے. قرآن پاک میں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے بحث ہوتی ہے تو کہتے ہیں بھائی سلامتی، چونکہ وہ نہیں سمجھا سکتا اس کو. ہاں اگر کوئی آدمی علم کا طالب ہے اس کو تفصیل بتائی جا سکتی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جہالت میں چل رہے ہوتے ہیں اور اندھی تقلید کروا رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. علماء اس کام کے لیے نہیں ہوتے میرے بھائیوں. پوری دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے دین کے علماء اور ماہرین پیدا فرمائے ہیں، جامعات ہیں، وہاں سے تخرج ہوتا ہے، وہاں سے فراغت ہوتی ہے، ان کو شہادت دی جاتی ہے، وہ دین کی خدمت کو اپنی زندگی، اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں اور اس کو اپنا موضوع بناتے ہیں کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، دین کی خدمت کرنی ہے. اور وہاں پہ کوئی سیاسی دباؤ پریشر نہیں ہے، اور وہاں پہ کوئی دوسرے اخلاقی دباؤ نہیں ہے. وہ لوگ آپ کو مجھے صحیح مسئلہ بتائیں گے. ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ان کی تحقیق پر اعتماد کر کے اس کو چلیں گے، لے کے آپ دیکھیں گے کہ اس سے ہم کو ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف کیوں کرتے ہو، ایک پہ کیوں نہیں آ جاتے. ابھی آج جمعہ میں بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ بھائی اختلاف کیوں کرتے ہو کہ وہ 15 پہ نماز پڑھ رہا، وہ 18 پہ پڑھ رہا. میں نے کہا بھائی 15 والوں کو بوجھو، ادھر آ جائیں، اختلاف کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں بول رہے ہیں کہ ادھر جائیں. صحیح والے کو بولتے ہمیشہ کہ تو صحیح کو چھوڑ کے غلط کے ساتھ ہو جا. غلط والے کو سمجھایا جائے کہ غلط کو چھوڑ کے صحیح کے ساتھ ہو جاؤ. ایک ہونے کی تو یہی صورت ہے، اور چونکہ وہ اس کو غلط نہیں سمجھ رہا اس لیے آئے گا نہیں، نہ یہ ادھر جائے گا اگر بات کا پکا ہے، نہ وہ ادھر آئے گا اگر ضد کا پکا ہے. چونکہ بات کا پکا پنا تو ہے نہیں وہاں پہ، ضد کا پکا پنا ہوتا ہے ادھر. یہ چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے تو چیزیں ہیں. ہم دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ٹرک سے بات کی کہ حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے. کہنے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اور جن کی عبادت، جو لوگ عبادت کرنے والے ہیں، وہ جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جہنم میں جائیں گے. آپ فرمایا جی ہاں بالکل جائیں گے. فرمایا پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی اور عزیر کی بھی عبادت کی گئی. اب آپ خاموش ہو گئے. ادا قوموں کا من ہو یا سدون، پھر آپ کی قوم تو چلانے لگی ہو، نعرے لگائے ہوں گے بہت سے. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو ما ضربوہ لک الا جدلا، اور کہنے لگے کہ ہمارا معبود زیادہ بہتر ہے یا وہ، ہمارے معبود زیادہ بہتر ہے یا وہ، نہیں بیان کرتے ہیں وہ آپ سے مثال مگر جھگڑنے کے لیے. صرف جھگڑنا مقصود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا. اور جواب تو یہ کہ 50,000 جواب ہیں اللہ کے پاس. فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ جو ہیں بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا، تو وہ ہمارے ساتھ جوڑنے کی کیا چیز ہے، وہ ایک بندے ہیں ہمارے اور ہم نے ان پر خاص فضل کیا ہے. ان ہوا الا عبد، بے شک عیسیٰ ابن مریم ایک بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا ہے. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، اور ہم نے ان کو نمونہ بنایا بنی اسرائیل کے لیے. ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکۃ فی الارض یخلفون، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم سے فرشتے پیدا کریں زمین میں، اور وہ تمہارے بعد تمہاری نیابت کریں. کیا مطلب ہے بات کا؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ کے بیٹے نہیں ہوگے، لائق عبادت نہیں ہوگے. خلاف عادت بات ہے کہ ہم نے بغیر شوہر کے، یعنی بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے، ان کو پیدا فرما دیا. اس سے بڑی چیز پہ بھی ہم قادر ہیں. یہ تو پھر بھی یہ ہے کہ جب ماں باپ کا ایک نسبت ہے انسان کی انسان سے پیدائش کی، ہم اگر چاہیں تو انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کر دیں. ایسی دور کی بات کہ جن کے اندر زواج ہی نہیں ہے، جن کے اندر مرد اور عورت ہونا ہی نہیں ہے، ہم چاہیں تو ان کو نکال دیں تم سے. ہم ایسی قدرت والے، کیونکہ ہماری قدرت میں کوئی لمٹ تھوڑی ہے. فرشتوں سے انسانوں کو پیدا کرتے ہیں، انسانوں سے فرشتوں کو پیدا کرتے ہیں. بغیر انسان کے انسان بنانا، تو بغیر ماں باپ کے انسان بنا دینا، یا باپ سے انسان کو پیدا کر دینا، یا ماں سے انسان کو پیدا کر دینا، یعنی خالی عورت سے، خالی میل سے، خالی فیمیل سے، یہ تو بہت سمپل سی چیز ہے کہ اس میں کنیکشن بھی لگتا ہے کسی نہ کسی درجے میں. عورت تو یوز ہوئی نا، مرد اگر یوز نہیں ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے لیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی امی سے پیدا ہوئے، مگر اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم چاہیں تو فرشتوں کو پیدا کر دیں تم سے، اور فرشتوں سے انسان پیدا کر دیں جن کا تمہارا کوئی جنسی جوڑی نہیں ہے. ہم چاہے تو ایسا کر سکتے ہیں. تو ہماری قدرت ہے اصل میں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، مگر یہ کہ وہ ایک ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے انعام کیا. پھر اس کے بعد فرمایا ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکہ، اور اگر ہم چاہیں تو ہم تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہاری نیابت کریں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, بات یہ ہے کہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے, اور قیامت کا علم, قیامت کے یقین کا یقینی ذریعہ علم ہے. دو ترجمے کیے ہیں اس کے مفسرین نے, پہلے ترجمے کے اعتبار سے الگ مطلب ہوتا ہے, دوسرے کے اعتبار سے الگ ہوتا ہے, اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. ایک ہے کہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہے وہ. جب قیامت کی خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی مشرکین مکہ کو, قیامت آئے گی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, تو ان کو یقین نہیں آتا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اور عادت کے خلاف ہے. تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا ہماری قدرت ہے اور عادت کے خلاف ہم نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے, مظاہرہ کیا ہے, ایسی قیامت آنے کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ ہماری قدرت ہے, عادت کے موافق ہو یا عادت کے خلاف ہو. تو حضرت عیسیٰ کی جو پیدائش ہے وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہے, یعنی اس سے آپ قیامت کے علم پر استدلال کر سکتے ہو, دلیل بنا سکتے ہو کہ بھئی جیسے ان کی پیدائش قدرت خدا ہے, ایسے قیامت کا آنا بھی قدرت خدا ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کی بات ہے کہ جب ان کی طاقت میں سب کچھ ہے تو وہ کریں گے. ایک ترجمہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ بنتا ہے. اور دوسرا ترجمہ جو زیادہ مطلب زیادہ مفسرین نے جس کو اختیار فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اور بے شک عیسیٰ ابن مریم وہ قیامت کی نشانی ہے. علم, اسی وجہ سے عبداللہ ابن مسعود کی قراءت میں لعلم للساعة ہے, یعنی ہماری قراءت حفص میں تو لعلم للساعة ہے, علم کے معنی اصل نشانی کے آتے ہیں. وہ قراءت بھی موجود ہے دوسری قراءت شاذہ میں, مگر ترجمہ اس کا یہاں علم ہونے کے باوجود نشانی سے بھی کرتے ہیں, چونکہ علم میں بھی علم بھی نشانی ہوتی ہے. فرمایا اور وہ قیامت کی نشانی ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتا دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, یعنی بطور نشانی کے وہ آنے والے ہیں. نشانی ہونا بے معنی ہے کہ جب قیامت قریب آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان سے اتاریں گے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ مرڈر ہوا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا گیا ہے, ابھی تک ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ان کو ڈائریکٹ حیات کے ساتھ زندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے, اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نازل فرمائیں گے آسمان سے. اور حدیث شریف میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں اور کتابیں اس پر آ گئی ہیں باضابطہ پہلے سے لکھی ہوئی, کہ یہ یقینی قطعی علم ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے اترنا ضروری ہے, یعنی عقیدوں میں سے. اگر کوئی آدمی اس کو نہیں مانے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ عقیدہ عقائد بنیادی عقیدوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا, چونکہ متواترہ سے ثابت ہے, احادیث متواترہ سے ثابت ہے, اور احادیث متواترہ سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی آیتوں کی طرح سے قطعی ہوتی ہے, اور قطعی بات کا انکار کرنے سے کفر ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بات یقینی ہے اہل اسلام کو سمجھنے کی. دوسرے بھی اس بات عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کی بنیادیں ویسے ہی ہیں. ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل صحیح ہے, آسمان سے آیا ہوا علم محفوظ ہے ہمارے پاس, ان کے پاس محفوظ نہیں ہے, گڑبڑ ہو گئی. ہمارے پاس محفوظ ہے اس لیے گڑبڑ نہیں. یہاں گڑبڑ کی ایک ہی صورت ہے کہ محفوظ میں سے گڑبڑ والی بات نکالنا. محفوظ بات میں سے بھی آدمی چاہے تو بدنیتی کرے تو گڑبڑ والی بات نکال سکتا ہے, چونکہ قادیانی اس کے اوپر بہت اونچ نیچ کرتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں بہت گڑبڑ کرتے ہیں وہ لوگ. عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے چڑھنے کی, آسمان پہ جانے کی, آسمان سے نازل ہونے کی آیتوں میں ان کے پاس بہت گڑبڑ پائی جاتی ہے. ہمارے علماء اہل حق کی تشریح اس معاملے میں یہی ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے, اور حدیث شریف میں اس کی تفسیر یہ آئی ہے باضابطہ 100 سے زیادہ حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو کس جگہ پر اتریں گے, اور جناب والا کون سی مسجد پہ اتریں گے, مسجد کے کون سے کنارے پر اتریں گے, جب اتریں گے تو ان کی وضع کیا ہوگی, ان کی شکل کیسی ہے, جب اتریں گے تو ان کے ہاتھ میں کیا ہوگا, یدہ حرب, یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نیزہ ہوگا, اور یہ ہے کہ وہ دجال کو قتل کریں گے, یہ ہے کہ وہ حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یعنی اس امت کا جو اس وقت میں سردار ہوگا اس کے پیچھے ہی نماز پڑھیں گے, اور سب کے سب مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو آتے ہی پہچان لیں گے. تو جو اس وقت کا خلیفہ ہوگا وہ کہے گا کہ حضرت آپ نماز پڑھائیں, چونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں. نبوت کینسل ہونے والی چیز تو ہوتی نہیں, نبوت چلنا الگ چیز ہوتی ہے, نبوت رہتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے چھوٹے بن کے رہنا الگ چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رہیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے بن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرتے ہوئے رہیں گے. کمال ہے ان کا, یہ ان کی ذمہ داریوں میں سے بھی یہ چیز ہو. تو اس لیے وہ کہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ پڑھائیں نماز, تو کہیں گے کہ نہیں, اس امت کا بعض کی اقتدا کرے گا, اور میں اس میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. چنانچہ امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے, روح اللہ, کلمۃ اللہ, روح اللہ, صاحب معجزات بینات, اور پھر اتنے ہزار سال اوپر بیٹھ کے آئے اس کے بعد. بھائی ویسے تو پہلے سے اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں لیکن اب تو ہزاروں سال سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, اس کے باوجود بھی امام مہدی کی اتباع کریں گے نماز میں. پھر علماء نے لکھا کہ صرف ایک مرتبہ ایسا ہوگا کہ اس امت کے شرف کو بتانے کے لیے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے, لیکن پھر بعد میں ہمیشہ وہی پڑھایا کریں گے. چونکہ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب نبی موجود ہوتے ہیں, بڑے موجود ہوتے ہیں, تو چھوٹے امامت عموماً نہیں کیا کرتے. یہ چھوٹی نمازوں میں تو چلتی ہے لیکن امامت کبرا میں نہیں چلتی. یہ چیز امامت کبرا الگ ہوتی ہے, امامت صغرا الگ ہوتی ہے. امامت کبرا کہلاتی ہے جب پورے مسلمانوں کے اندر وحدت آ جائے, پورے مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے آ جائیں, پورے مسلمانوں میں مرکزیت قائم ہو جائے, پورے مسلمانوں کو کوئی ذمہ دار بن جائے, وہ امامت کبرا کہلاتی ہے. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, پھر اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابوبکر صدیق کی خلافت کے زمانے میں ابوبکر کی موجودگی میں دوسرا نماز پڑھانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا. حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں حضرت عمر کے علاوہ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا تھا اس جگہ پر جہاں پہ حضرت عمر ہیں, اور دوسری جگہوں پر ان کی اجازت سے ان کی نیابت میں دوسرے لوگ پڑھا سکتے تھے, مگر عمر کے موجود ہوتے ہوئے امیر المومنین کے علاوہ کوئی دوسرا نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہوتا, ممبر کوئی معمولی ممبر نہیں ہے. نبوت کی جگہ کی حفاظت ہے, اصل میں نبوت کی ترجمانی کی حفاظت ہوتی ہے, بہت بڑا مقام ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اقامت بھی کسی کو کہنے نہیں دیتے تھے اور اذان بھی کسی کو کہنے نہیں دیتے تھے. حضرت عمر اپنے زمانے میں خود اذان دیتے تھے, خود اقامت کہتے تھے, خود نماز پڑھاتے تھے, کیونکہ وہ تو امیر المومنین تھے. بولے تو یہ شریف فضائل والی چیزیں, یہ میں کہیں کو چھوڑوں گا, یہ میرا حق ہے, بولتے تھے. خود ہی اذان دیتے تھے چونکہ اذان کی بڑی فضیلت ہے. دسیوں مرتبہ ایسا ہوا کہ مؤذن کی نعش کو زمین نہیں کھائی. جب کبھی مؤذن کی نعش پرانی نکلی ہے زمین میں سے تو سالم نکلی ہے. اذان میں یہ بات ہے, ان المؤذنون چاہے وہ اطول الناس اعناقا یوم القیامہ, اذان دینے والے سب سے لمبی گردن والے ہوں گے قیامت میں. اور اقامت ظاہر ہے کہ صف اول حاصل ہونے کا, جماعت کی اول حاصل ہونے کا, پھر اقامت خود ایک اذان ہے, وہ فضیلت کا ذریعہ ہے. تو غرض یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے, بعد والی نمازوں میں چونکہ وہ ہوں گے اور ساری امت کی قیادت وہی کریں گے, سیادت وہی کریں گے, خنزیر قتل کر دیں گے پوری دنیا کے. ویقتل الخنزیر, حدیث شریف میں جو ہے بات, وہ مضمون سنا رہا ہوں میں آپ کو. یکسر الصلیب, پوری دنیا میں جہاں صلیب کا کوئی نشان ہوگا اس کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر, اور پوری دنیا کے اندر جتنے خنزیر ہوں گے سب کو خنزیر کا بیج ختم کر دیا جائے گا. ہوتا ہے مار مار کے جیسے ملیریا ختم کر دیتے ہیں, جیسے وہ چیچک ختم کر دیتے ہیں, ایسے خنزیر ختم کر دیا جائے گا پوری دنیا سے. یہ کیا راز ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ خنزیر کے ہوتے ہوئے فسق و فجور زندہ ہے. فسق کی نشانی ہے وہ, ایک فجور کی نشانی ہے وہ, ایک خنزیر کے ساتھ اس کا کیا روحانی جوڑے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اور فی نفسی خنزیر قابلت ہے, وہ بھی جانوروں میں سے ایک جانور ہے, لیکن اللہ نے کسی کو پاک بنایا کسی کو ناپاک بنایا, اللہ ہی کے علم مبارک میں ہے. ویقتل الخنزیر, خنزیر کو قتل کر دیں گے, اور جتنے گرجا کنیسے ہیں سارے توڑ ڈالیں گے یا پھر ان کو مسجدوں میں بدل ڈالیں گے, اور اعلان کر دیں گے کہ اما السیف و اما الاسلام, اب کوئی جزیہ نہیں ہے, اب کوئی اختیار نہیں ہے, یعنی ٹیکس لے کے غیروں کو رکھنے کی گنجائش نہیں ہے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ مرضی ہے تمہاری کہ کفر پہ رہتے ہو تو کفر پہ رہو, اسلام پہ رہتے ہو تو اسلام پہ رہو, دنیا میں جی لو, آخرت میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے. نہیں, مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ دین کو پوری دنیا میں کوانٹیٹی کے اعتبار سے بھی مکمل کر دینا ہے, لہذا کوئی غیر نہیں رہے گا. تو اما السیف و اما الاسلام, یہ حدیث شریف میں وہ اعلان کر دیں گے کہ یا تلوار ہے یا اسلام. اور عیسائیوں میں سے جتنے مسلمان ہوں گے ان کو مسلمان کر لیں گے, بقیہ کو ختم کر دیں گے. یہودیوں میں سے جتنے مسلمان ہوں گے ان کو مسلمان کر لیں گے, بقیہ کو قتل کر دیں گے. اور سب سے پہلے یہ چیز یہودیوں سے شروع ہوگی. یہ سب حضرت عیسیٰ کرنے والے ہیں, ہم لوگ نہیں کرنے والے ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ یہ آ کے کون کریں گے, یہ جیزس کرنے والے ہیں. ہم کو ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے, ہم نہیں بتا رہے ہیں, ہم اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بول رہے ہیں یہ چیز, ہم کو ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے, پیغمبر کی بات بالکل پکی ہے. اور سب سے پہلے نظام وہاں سے شروع ہوگا, اور وہاں سے نظام اس طرح سے عجیب شروع ہونے والا ہے کہ اس زمانے میں آسمان زمین پتھر درخت تک ان کا مخالف ہو جائے گا, ان کے ظلم کی داستان اتنی عام ہو جائے گی, اور ان کا ہر آدمی مسلمانوں کے قتل و خون میں اس طریقے سے شریک ہوگا عملاً, اپنی رضا مندی سے, اپنے عمل سے, اپنے تعاون سے, اپنے سپورٹ سے, کہ ہر آدمی مجرم ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا کی غیر عقل والی مخلوق بھی پہچان لے گی. اتنی عجیب بات ہے یہ کہ حضور نے فرمایا کہ درخت کے پیچھے کوئی کھڑا ہوگا تو درخت کہے گا میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے, اس کو آدمی پتھر کے پیچھے کوئی چھپ جائے گا تو پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہ چھپا ہوا ہے اور اس کا قتل ضروری ہے. اچھا یہ بات معلوم ہے ان لوگوں کو بھی کہ ہمارے مظالم کی ایک حد یہاں تک جانے والی ہے کہ آسمان زمین چیخ کر کہیں گے کہ بھئی ان کو بھئی یہ نکالو بھئی یہاں سے مسئلے کو صاف کرو. سب شریک ہو جائیں گے اس میں, مرد عورت سارے اس میں شریک ہو جائیں گے, مجرم سارے مجرم ہو جائیں گے, کیونکہ جو کرتا ہے وہ بھی جو شریک ہوتا ہے تعاون کرتا ہے وہ دونوں برابر ایکول ہوتے ہیں ایسی چیزوں کے اندر. پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے, یہ عیسائیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ان میں بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس زمانے کے عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے, یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے, عیسائیوں کو مارنے کی عیسیٰ کو ضرورت نہیں پیش آئے گی. اور بعض کہتے ہیں کہ ان میں جو نہیں مانے گا اس کو اس کے ساتھ وہی فیصلہ ہونے والا ہے, جو مانے گا اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ وہ سمتاعت ہونے والا ہے. ایک اور چیز بھی ایک روایت میں آئی ہے, اگر وہ ہے تو پھر عیسائی بڑے لکی ہیں. وہ یہ کہ جن جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ کو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائی تھا, اس کی قبر پہ کھڑے رہ کے اس کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے سلائیں گے. چونکہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے اس مضمون کی, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا, اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ مگر وہ ایمان لائے گا اہل عیسیٰ علیہ السلام پر. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, بِهِ میں ہی کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے, اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ مگر وہ ایمان لائے گا وہ عیسیٰ پر. تو اس کے مطلب میں ایک بات یہ ہے کہ جو اس زمانے میں زندہ ہوگا وہ ایمان لے آئے گا, اور اس کا ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں جو زندہ ہیں ان کو مسلمان کر کے کلمہ پڑھا دیں گے, مگر چونکہ ان کو یہ معجزہ حاصل ہے کہ وہ قبر میں سے اٹھا لیتے تھے آدمی کو, تو بعض مفسرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ قبرستان میں کھڑے ہو کے سارے عیسائیوں کو زندہ کر کے کلمہ پڑھا کے پھر سلاتے جائیں گے. واللہ عالم کیا ہونے والا ہے تو ان کو معلوم ہے, مگر جو بھی ہوگا اگر ایسا ہوا تو بڑے لکی ہیں, کیونکہ اگر چلے بھی گئے تو پھر بھی لے آئیں, مگر اگر کسی کے ساتھ ایسا موقع نہیں ہوا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ نہیں تو اس کو توفیق نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا, وہ بے شک قیامت کی نشانی ہے تم شک نہ کرو ان کے ساتھ میں, وَاتَّبِعُونِي اور میری اتباع کرو, هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ یہ بالکل سیدھا راستہ ہے, ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين, اور ہرگز نہ روکے تم کو حق کے قبول کرنے سے شیطان, حق بات کو قبول کرنے سے شیطان تمہیں روکے نہیں, بے شک شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمه, جب عیسیٰ ان کے پاس آئے بینات کو لے کر, عیسیٰ علیہ السلام بھی بندے تھے وہ بھی رسول تھے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آڑ بنا کے سہارا بنا کے اپنے کفر پر اور شرک پر جمنے کی بات کر رہے ہو, بات کا اسلوب اصل میں یہ چل رہا ہے. ابھی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب عیسیٰ آئے تھے تو یہی بات کہی تھی, اب عیسیٰ چلے گئے تو عیسیٰ کو آڑ بنا کے پھر اسی ٹیڑھی بات کے اوپر کھڑے رہنا چاہتے ہیں. تم ولما جا عیسیٰ بالبینات, جب عیسیٰ آگئے دلیلوں کو لے کر, قال قد جئتکم بالحکمہ, فرمایا کہ میں تمہارے پاس حکمت کو لے کر آیا ہوں, یعنی علم لے کر آیا ہوں, حکمت لے کر آیا ہوں, ولیبین لکم بعض الذی تختلفون فیہ, اور تاکہ میں اس لیے میں آیا ہوں تاکہ میں بیان کر دوں تمہارے واسطے بعض وہ باتیں جس میں تم اختلاف کرتے ہو, جو اختلافی مسائل ان کے اندر آ گئے تھے یہودیوں کے اندر تورات میں گڑبڑ ہونے کی وجہ سے, اس کی صفائی کے لیے بھی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے. فتقوا اللہ, لہذا تم اللہ سے ڈرو, واطیعون اور میری اطاعت کرو, ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه, بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو, هذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. اصل چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اصل چیز ہے, تو جب اللہ پاک کا جو حکم ہے اس کو مان لینا یہ بندگی ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے جو اللہ کے احکام لے کر آئے اللہ کی بندگی وہ تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو بات آپ اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس کو مان لینا یہ بندگی ہے, جس زمانے میں بھی پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر آئے وہ جو بات لے کر آتے تھے اس کو مان لینا وہ بندگی ہوتا تھا. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہمارے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں اور ساری کائنات کے رب ہیں, لہذا اللہ کی بندگی ہونی چاہیے. تو اس وقت اللہ پاک کا جو دین ہے, دین اسلام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کی ترجمانی کرنے والا بتانے والا ہے, لہذا اس کو اس کے مطابق آدمی کو اپنی زندگی گزارنا چاہیے, یہ بتایا جا رہا ہے. ان اللہ ربی و ربکم, ان اللہ هو ربی و ربکم, بے شک اللہ وہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, فاعبدوہ اللہ کی عبادت کرو, ھذا صراط مستقیم بس یہ ہے سیدھا راستہ. کچھ اور آیتیں رہ گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کے علم و فہم عطا فرما دے, اس کا نور نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں صحیح علم اور صحیح فہم دین کی نصیب فرما دیجئے، قرآن پاک کا صحیح علم و فہم عطا فرما دیجئے، حدیث مبارکہ کا علم و فہم ہمیں عطا فرما دیجئے، اس کے انوارات سے ہماری روح کو ہمارے دل و دماغ کو معطر اور منور فرما دیجئے. یا اللہ کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا معاملہ فرمائیے، ہمارے درس کو قبول فرمائیے، اس میں برکت عطا فرمائیے. اے اللہ گمراہ کرنے سے، گمراہ کیے جانے سے حفاظت فرمائیے، پھسلنے سے، پھسلانے سے حفاظت فرمائیے، جہالت کرنے سے، جہالت کیے جانے سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ علم کے اندر بھی غلطی، عمل کے اندر بھی غلطی، ان سب چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ہماری پوری پوری حفاظت فرمائیے، دستگیری فرمائیے، غیبی تائید کو شامل حال فرمائیے. امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، امت کو دین کی فہم عطا فرما دیجیے. یا اللہ ان کو کس کے ساتھ میں جڑ کے رہنا چاہیے اس کی فہم عطا فرمائیے، علماء کی قدر ان کے دلوں میں پیدا فرما دیجیے، علماء کو امت کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ قرآن کے علم کو زندہ فرما دیجیے، احادیث مبارکہ کے علم کو زندہ فرما دیجیے، کرم کا، رحم کا، عفو عافیت کا، یسر کا، سہولت کا اور آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، غنا نصیب فرمائیے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے. وصلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.